الحمد لله وحده، والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیو اور ساتھی، حضرت جی نے سیالکوٹ اجتماع میں فرمایا تھا، بیعت پر بات تو حضرت جی کی ہے، ہم تو جو کچھ حضرت جی سے مل رہے ہیں وہی آپ کو سناتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اور اسی آیت کریمہ میں رب العالمین شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام اور ان کے محبوب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بیعت ہو رہی ہے حدیبیہ کے مقام، اس کی منظر کشی فرما رہے ہیں. اب بھی ہم بیعت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہو رہے ہیں، اور اس پر بیعت ہیں کہ ہم موت سے نہیں بھاگیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے جو بھی آئے گا. حالانکہ صحابہ کرام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، ان کے پاس جنگی سامان نہیں تھا. یہ ایک الگ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت میں صرف مختصر، چونکہ حضرت جی کی صحت بھی کمزور ہے. تو اسی بیعت کی منظر کشی اسی آیت میں ہو رہی ہے. ہم سوچیں، اسی میدان کو اپنے ذہن میں لے آئیں اور اس بیعت کو اپنے ذہن میں لے آئیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ بیعت کا معنی کیا ہے، اصطلاح اور اصل میں بیعت یہ ہے کہ کسی امام یا مرشد کے ہاتھ پر عقد کرنا ہے. عقد کرنا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا اور جو کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے اس کا التزام کروں گا، وہ اپنے پر لازم رکھوں گا. اور یہاں یبایعون آیا ہے، مفاعلہ کا صیغہ مبایعت سے، تو یہ بیع سے ہے، بیع خرید اور فروخت. بیع مبادلۃ المال بالمال کو کہتے ہیں. آپ نے گڑی دے دی، اس کے عوض میں قیمت لے لی، کپڑے دے دیے قیمت لے لی، گاڑی دے دی قیمت لے لی، زمین دے دی قیمت لے لی. اب گاڑی آپ اس کو دیتے ہیں جس کے پاس گاڑی کی قیمت ہے، اور جب آپ نے گاڑی دے دی اور اس کا ثمن اور قیمت لے لیا تو آپ ثمن کے اور قیمت کے مالک ہو گئے، اور جو مشتری ہے وہ گاڑی کا مالک ہو گیا. اب گاڑی میں آپ کا اختیار نہیں ہے، اس کی مرضی ہے. وہ گاڑی پہاڑوں میں چلاتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اس کو توڑ پھوڑ کرتا ہے. جو مرضی ہے مشتری کا، وہ اس گاڑی کے ساتھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اب بھائی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو منع کرے کہ نہیں بھائی یہ میری گاڑی ہے، اس کو ایسا نہ کرے. نہیں، آپ نے سمن لے لیا ہے. تو یہاں بیعت میں بھی یہی ہے کہ مرید اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اپنے مرشد پر، اور مرشد سے اس کا سمن لیتا ہے رضائے الہی جس کا نتیجہ جنت ہے. تو یہاں مبیعہ, مبیعہ اس کو کہتے ہیں جو بائے بیچتا ہے, جو بھی ہے اس کو مبیعہ کہتے ہیں, اور جو مشتری دیتا ہے, خریدنے والا دیتا ہے, اس کو قیمت اور ثمن کہتے ہیں. تو یہ مرید اپنے نفس کو بیچتا ہے, مبیعہ نفس ہے, مرشد مشتری ہے, مرید بائے ہے, مبیعہ نفس ہے اور ثمن اور قیمت اس کی رضا الہی اور جنت ہے. اب رضا الہی کس سے ملے گی؟ جس سے خود اللہ راضی ہے تو وہ آپ کو رضا الہی کی ہدایت کرے گا. جو خود عارف باللہ ہے اور جس کا قلب نورانی ہے, اس کے قلب میں نور ہے, تو اس کے قلب کی نور کا عکس آپ کے قلب کے آپ کے قلب پر پڑے گا. آپ کا قلب نورانی ہو جائے گا, جب قلب نورانی ہو جائے تو پھر آپ کو حقیقت کھل جائیں گے. پھر سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آپ جہنم کی آگ میں جلیں, ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آپ کا مولا آسمانوں اور زمینوں کو اور پورے نظام کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ذات آپ سے ناراض ہو جائے. یہ آپ کو مرشد سے دولت ملتی ہے, یہ قیمت ہے اور یہ سمن ہے. اس لیے یہ ایک باریک معاملہ ہے اور بہت قیمتی سودا ہے. گاڑی کا سودا ہے قیمتی ہے, ٹھیک ہے, جائیداد کا سودا ہے اور قیمتی ہے, لیکن یہ سب سے زیادہ قیمتی سودا ہے کہ آپ اپنے نفس کو دے رہے ہیں. تو نفس بھی قیمتی ہے, لیکن نفس سے زیادہ قیمتی وہی رضا الہی ہے. سمن بھی قیمتی ہے اور مبیعہ بھی قیمتی ہیں, تو یہ بیع بہت قیمتی ہیں. اتنا قیمتی بیع جب ہوتا ہے تو اس میں انتہائی احتیاط ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ کریں جس کے پاس اس کا سمن ہے, اس کی قیمت ہے. اگر اس کے پاس قیمت نہیں ہے, آپ منڈی میں جاتے ہیں اور اپنا ایک کار دیتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو جعلی نوٹ ملتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں, تو آپ ہلاک نہیں ہیں. اپنی جائیداد فروخت کی اور جعلی نوٹ آپ کو مل رہے ہیں, تو آپ کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے جب آپ کسی کے بیعت ہو رہے ہیں, اور ہمارے اکابر کا بھی یہی طریقہ ہے کہ تحقیق کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی رضا اور محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارتا ہے, تو اس کے ساتھ بیعت ہوتے ہیں. اگر اس میں کمی دیکھتے ہیں, کمی محسوس کرتے ہیں, تو پھر بیعت نہیں کرتے ہیں. تو یہ باریک, اب دیکھیں بائے اور مشتری تو ہے, بیع تو ہوگا, لیکن بایا کے لیے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گواہ بھی ہو. جو بھی معاملہ آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر گواہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ید اللہ فوق ایدیہم مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس بیعے کا گواہ اللہ ہے, آپ کے اس بیعے پر گواہ اللہ ہے. اور اس بیعے سے اللہ نے تعبیر کیسا کر دیا؟ انما یبایعون اللہ, گویا کہ آپ یہ بیعت جو کرتے ہیں یہ اللہ سے کر رہے ہیں, یہ اللہ سے کر رہے ہیں. تو اس لیے جب آپ نے اپنے نفس کو بیچ دیا تو آپ کے اس بیعے پر اب اللہ گواہ ہے, اور اب اللہ ہی آپ کی نگرانی کر رہے ہیں. تو اللہ کی نگرانی سے آپ کہاں چپ سکتے ہیں؟ نہیں چپ سکتے ہیں. تو جب آپ نے بیع کر دیا, اپنے نفس کو بیچ دیا مرشد پر, تو اب یہ ہے کہ آپ کے نفس میں مرشد کا اختیار ہوگا. بیع کے وقت حضرت جی فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں, تہجد پڑھنے ہیں, اور صبح اور شام ذکر کرنا ہے، اور یہ اوراد ہے اس کو کرنا ہے، حلال کمائی کرنا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، یہ ساری باتیں جو دین کی ہے اس کی ملازمت کرنی ہے، اور یہ انتہائی باریک بات ہے۔ اس میں تو ہمارا یہ سلسلہ بھی ایسا ہی ہے، ہمارے سلسلے والے تو اتنے احتیاط کرتے ہیں، اتنے احتیاط کرتے ہیں کہ یہ ہوٹل کا کھانا بھی نہیں گاتے ہیں، حلال ہے، حلال ہے، لیکن اگر کسی بے نمازی کا ہاتھ اس کو لگ گیا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، جو آپ کا دل کے اندر نور ہے اس نور پر اثر پڑتا ہے۔ بازار کے جو اشیاء خوراک کے پتہ نہیں کس نے بنائے ہیں اور کس نے بند کر دی ہیں، احتیاط کرتے ہیں یا ہم کہنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام کی صفت تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عجیب مشہور صحابی، بہت مالدار تھے، سارے صحابہ میں مالدار تھے، باغوں والے تھے، اور باغ بیرہا کو وقف کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، تو جتیا زاد بائی تھے دو ان کو دے دیے، اعلان کہ اس کے گھر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے، ربیب تھے، ربیب تھے، ان کی تربیت میں تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں دیا، اور چچا زاد بھائی اتنا قیمتی باغ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے، اس کو وقف کر دیا اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مہمان آیا، مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایک صحابی کو بھیج دیا کہ جا میرے گھروں میں دیکھ لے مہمان کے لیے کوئی کھانا لائے۔ صحابی تشریف لے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، دستک دیتے ہیں، مہمان آیا ہے مسجد نبی میں، کھانا دیجئے، تو ہر گھر سے آواز دے دی کہ نہیں، کھانا نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ مہمان آیا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے، تو صحابہ کرام کی بھی حالت تھی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو مالدار صحابی تھے اس نے کہا میں لے جاتا ہوں ساتھ، لے گیا، لے گیا تو اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے مہمان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، تو عرض کرنے لگی کہ کچھ نہیں، میرا بھی نہیں، آپ کا بھی نہیں، بچوں کا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کرے کہ بچوں کو سلا دے، کسی طریقے سے بہانے سے ان کو سلا دیجئے، میں مہمان کو لے آؤں گا، آپ کان رکھ دے، اور پھر کسی بہانے سے روشنی ختم کر بجھا دے، تو آپ بھی نہ کہے ویسے ہاتھ لے جائے کر، اور میں بھی، اور مہمان کا لے گا۔ صبح دربار رسالت میں جاتے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے سے بتایا تھا کہ ابو طلحہ نے ایسا کیا، تو یہاں ہم کانا گاتے ہیں تو یہ نہیں کہ چار بوٹی ہے، دو آپ کا لے اور دو تین کو چھوڑ دے، نہیں، یؤثرون، خود نہ کہے دوسروں کو کہلائے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ بہت باریک سلسلہ ہے، اس میں اپنے آپ کو بیچنا ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیا صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور صلح حدیبیہ کا جو مقام تھا اسی مقام کے بارے میں یہ نازل ہو گئی ہے، اور دوسری آیت جو ہے وہ عورتوں کے بیعت کے بارے میں ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین، یہ فتح مکہ کے موقع پر ہے، سورہ ممتحنہ، مکہ فتح ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد صفا پہاڑ کے ساتھ ایک گھر میں عورتیں جمع ہو گئیں، تقریباً 475 عورتیں، اور ان میں ہندہ بھی تھی، ابو سفیان کی بھی، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، اعلان کے عہد میں مشرکین کی قیادت کی، خندق میں مشرکین کی قیادت کی، اور تمام جنگوں میں مشرکین کی قیادت کی ابو سفیان نے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونا قبول کر دیا، بلکہ ان کے گھر کو دار الامن بنا دیا۔ ہندہ بدر میں، یہ ابو سفیان کا بیٹا، ابو سفیان تو خود काफिले के साथ थे, उसी से ये सारा झगड़ा बन गया था। लेकिन उसका बेटा हंजला नाम है, वो मर गया था। और फिर ये वाशी भेजा था हिंदा ने, और सैयद शहदा हजरत अमजा रजिल्ला नो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे प्यारे चचा थे, बहुत प्यारे चचा थे। ईमान से पहले एक दफ़ा अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्छा मारा। हुजूर आ गए, हजरत हमजा को पता चला तो उसी वक्त शिकार से आए थे और मताब में चले गए और अबू जहल को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गए। अबू जहल नरमी करता था, देखो देखो ये तो इन्होंने हमको बेवकूफ़ कर दिया और हमारे इलाह हैं और उनके गाली देते हैं, हमारे आबा व अजदाद के तरीके हैं, उनको बुरा कहते हैं, ऐसा ऐसा नरमी के साथ करते हैं। तो हज़रत हमजा ने जवाब दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि आपसे बेवकूफ़ भी कोई है कि आप पत्थरों की सिजदा करते हैं, पत्थरों की इबादत करते हैं? और कलमा उस वक़्त पढ़ लिया। तो वही हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलीजा हिंदा ने चबा लिया। लेकिन इसी मौके पर हिंदा को भी माफ़ी मिल गई। और जब बैत हो रही थी तो ये 30 साल जब फरमाया वला यसरकना, ये देखो ना बैत के वक़्त में यही सोचना चाहिए कि जो मुर्शिद फरमाते हैं इस पर अमल करना है। तो उसने सोचा और कहने लगी कि अबू सुफियान बखील आदमी है, मसीह है, तो अगर मैं अपने बच्चों के लिए उसके माल में से कुछ उसकी इजाज़त के बगैर ले लूँ और उनको खिलाऊँ तो इसकी इजाज़त होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इजाज़त तो नहीं है, लेकिन हिंदा के लिए मुश्किल था तो फरमाया मारूफ तरीके से कर सकते हैं, मारूफ तरीके से करते हैं। और वला यक्तुलना औलादहुन्ना फरमाया, तो यही हिंदा कहने लगी कि देखे हमने छोटे छोटे उनकी तरबियत कर दी और बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए तो आपने कत्ल कर दिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हंस गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबस्सुम किया, वही हंजला की तरफ इशारा था। तो एक एक बात पर हिंदा ने पूरी तहकीक की कि अगर आप यही फरमाते हैं मैं इस पर अमल करूँगा, इसमें ये रुकावट है, क्या वजह हुई? तो सारी तहकीक की। तो इसलिए जब हम बैत करते हैं तो बैत के लिए तहकीक करनी चाहिए कि हम जो अपने नफ्स को बेच रहे हैं और हम बिक रहे हैं तो क्या हम अपने नफ्स को इख्तियार में देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? अगर तैयार हैं तो फिर जिसमें हजरत की मर्जी है वही करना है। इज्तिमा हो रहा है, अब हजरत की मर्जी ये है कि कोई भी इज्तिमा से गायब ना हो। साहबे कराम ने भी बैत की, ये बुखारी के चंद वाकयात हैं, लेकिन हजरत जी की सेहत कमज़ोर है तो बुखारी के वाकयात अभी बयान करूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ ये अर्ज़ कर लेता हूँ कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दो साथियों के साथ जब ग़ज़वे तबूक से कसदम नहीं एक तरीके से पीछे रह गए तो 40 दिन तक उनको सज़ा मिल गई, 40। और इतनी सज़ा मिल गई कि एक वक्त फरमाया कि अपने औरतों को भी घर में, औरतों के साथ भी नहीं। साहबे कराम भी हैरान थे और दिल में चाहते थे हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत थी, लेकिन अगर वो सलाम करते थे तो सलाम का जवाब नहीं देते थे। ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ बिमा रहो, ज़मीन उन पर तंग हो गई। तो अब हजरत जी तो माशाल्लाह मेहरबान है, हम मैं खुद ही बहुत कसूरदार हूँ, जो हक है बैत का वो तो नहीं अदा कर सकता हूँ। अल्लाह हम सबको तौफीक दे दे, इंशाल्लाह ऐसा करेंगे ना, जिसमें हजरत जी, मैं आपको बता दूँ इस पर अल्लाह गवाह है, तो अल्लाह से हम छुप नहीं सकते हैं, कोई बहाना नहीं बनता, कोई काम नहीं बनता है कि उसकी वजह से हम गैर हाजिर रहें। और आगे फरमाते फमान न का सफ़ा इन नमायन कुछ वाला नफसी, जिसने को तोड़ दिया, बैत को तोड़ दिया, तो तोड़ने का नुकसान इस पर ही है, मुर्शिद को कोई नुकसान नहीं। मुर्शिद को जो कुछ अल्लाह ने दे दिया है वो आप उनसे नहीं ले सकते, वो अल्लाह ने दे दिया है, आप कैसे ले? अगर आपने वफा कर दिया बैत पर तो फिर ठीक है, अगर आपने नुकसान कर दिया तो आप ही का नुकसान होगा, अल्लाह हमें इसी नुकसान से बचा दे और अल्लाह हमें इसी बैत पर इस्तिकामत नसीब फरमा दे और हजरत जी की मर्ज़ा के मुताबिक चलने की तौफीक मुझे भी अल्लाह पाक फरमा दे। आपको भी, आपको ये अर्ज कर दूँ, बहुत दिल में बातें होती हैं, बहुत दिल में बातें होती हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि मैंने 9 साल इल्म हासिल किया, उसके बाद 15 साल 16 साल तदरीस किया, बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ। अभी एक साथी आया था, उसको बता दिया, आलिम था, कि खुदा की कसम, ठीक है मैंने तबलीग में भी वक्त लगाया था, इल्म भी किया था, तदरीस भी किया था, लेकिन रोशनी मुझे यहाँ से मिल गई है, बिल्कुल मैं अभी ये कसमियाँ कह सकता हूँ कि मैं अंधेरे में था, बिल्कुल अंधेरे में था, यहाँ आने से मुझे रोशनी मिल गई है और ये रोशनी सबको मिल रही है, लेकिन ये है कि बेअद पर वफा, अल्लाह पाक हमको तौफीक अता फरमाए।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلسلہ نقشبندیہ و ایشیا میں جو طریقہ ذکر ہے اس طریقے کے مطابق بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے لہذا جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ طریقہ ذکر جو ہے ہمارا اس طریقے کو پاس انفاس کریں، یعنی سانس کے ساتھ ذکر کرنا، کوئی سانس اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ جائے، اور پھر اس سانس کی ضرب اپنے دل پہ لگانا تاکہ دل کے اوپر جتنی بھی گناہوں کی میل کچیل ہے وہ دور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو انسان کا پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مفہوم حدیث پاک کا کہ وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے، تو دل کے بننے اور دل کے بگڑنے سے مراد کوئی ظاہری جسم کے بگڑنے کی بات نہیں ہے، یہ جو انسان کے اعمال کا معاملہ ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے جب حضرت کلمہ تمجید پڑھیں گے تو دھیمی آواز سے حضرت کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی کلمہ تمجید پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد بتی بند ہو جائے گی، آنکھیں بند کر لینی ہے، زبان تالو کے ساتھ ہونٹ بند کر کے یہ بائیں طرف جو دھڑکنے والی جگہ ہے یہی گوشت کا لوتھڑا ہے، اسی کے اندر وہ لطیفہ قلب ہے جو گناہوں کی وجہ سے جس کے اوپر میل چڑھتی ہے، اس سے لفظ اللہ سانس کے ساتھ کھینچ کے ہو کی ضرب دل پہ لگانی ہے، اس میں آنکھیں بند ہوں گی، زبان تالو کے ساتھ ہونٹ بند، اور سانس کے ساتھ اللہ ہو کی ضرب تیزی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ دل پہ لگانی۔ پھر جو نئے ساتھی ہیں وہ اسی طرح لطیفہ قلب پہ اپنا ذکر جاری رکھیں گے، جب حضرت فرمائیں گے چلیں دوسرا لطیفہ، تو یہ باقی آگے والے ساتھیوں کے لیے سبق ہے، نئے ساتھیوں کا سبق یہی ہے کہ وہ لطیفہ قلب پر اسی تیزی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ضرب لگاتے رہیں گے۔ پھر تیسرا لطیفہ، چوتھا لطیفہ، پانچواں لطیفہ، چھٹا لطیفہ، ساتواں لطیفہ، اس پہ مطلب ذکر ہوگا۔ جو بالکل نیا ساتھی ہے وہ اپنے لطیفہ قلب پر ہی اللہ ہو اللہ ہو کی ضرب جو ہے وہ لگاتا رہے گا، اس کے بعد پھر لطیفہ قلب پہ ذکر ہوگا اور حضرت ارشاد فرمائیں گے کہ سانس روک لیں، تو پھر آپ نے سانس روک لینا ہے۔ جو نئے ساتھی ہیں جو لطیفہ قلب پہ ذکر کرتے ہیں انہوں نے خیال کے ساتھ جو دل کو سبق سکھائے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا، وہ دل پہ خیال کے ساتھ اللہ ہو کی ضرب لگانی ہے، ان کا یہی مراقبہ ہے۔ با باقی ساتھیوں کے آگے اسباق ہیں، جو نئے ساتھی ہیں وہ اس طرف دھیان نہ دیں. طریقہ ذکر جو ہے اس میں پاس انفاظ میں صرف اور صرف سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، گلے کی آواز نہ آئے کسی قسم کی سانس کے ساتھ، اور آواز کو مکس نہ کیا جائے، صرف اور صرف سانس کے ساتھ اللہ کی ضرب جو ہے اس کو ذکر پاس انفاظ کہا جاتا ہے. پاس کا مطلب ہے نگرانی کرنا، انفاظ نفس کی جمع ہے جس کا مطلب ہے سانس، کہ یہ ایک تو سانس کو رواں کرنا ہے اللہ کے ذکر میں، اور پھر اس کی ضرب اپنے دل پہ لگا کے پہلے دل کی صفائی کرنی ہے، پھر وہ تجلیات باری تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے ساتھ جن کا نزول ہوتا ہے ان کے ساتھ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، باقاعدگی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، پھر وہی تجلیات باری تعالیٰ انسان کے دل کے اندر جذب ہونا شروع کر. تو طریقہ ذکر پریکٹیکلی اس طرح ہے، جب سانس اندر جائے اللہ، اور جب سانس باہر نکلے ہو کی ضرب جو ہے وہ دل پہ لگانی ہے. اللہ ہو تو طریقہ ذکر جو ہے اس میں تیزی کے ساتھ ذکر کرنا، قوت کے ساتھ ذکر کرنا، تسلسل کے ساتھ ذکر کرنا. نئے ساتھیوں کے لیے تھوڑا سا مشق کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چیز پھر رواں ہو جاتی ہے. باقی ساتھی جو ہیں وہ جتنی تیزی سے ذکر کریں گے، جتنی قوت سے ذکر کریں گے، جتنی تسلسل کے ساتھ ذکر کریں گے، انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا. مراقبے میں نئے ساتھی جو ہیں اپنے دل پہ اللہ کی ضرب خیال سے لگاتے رہیں گے.
قبلہ رخ بیٹھ جائیں، صفحے بنا لیں.